السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورة المنافقين کی آیت ہے پہلی. اب تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے، اصطلاحاً منافقین تھے، یعنی وہ منافقین کہلاتے تھے. ان کا یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے، حقیقتاً وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ ہوتے تھے کافر ہی، لیکن اپنے آپ کو کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان کہتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی یہ کہنے میں جھوٹے ہیں. تو منافقین کی جو سب سے بڑی خصلت ہے وہ جھوٹ ہے. اب اس کے بارے میں یہ، اور اس میں بھی کلام پاک میں سورۃ بقرہ میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض ڈالا ہوا ہے، بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھاتے ہیں اور ان کو عذاب عظیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، حالانکہ منافق تھے، ایمان ہی نہیں لائے تھے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو، لیکن جھوٹ بولنے کو سبب بتایا تعالیٰ نے. تو جھوٹ ایسی بری چیز ہے، اور اس کا ذکر جھوٹ کا اس وجہ سے ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کتاب فروع ایمان، اس میں ہم اخلاص کے بیان پہ، اخلاص میں فروع ایمان میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اخلاص میں داخل ہو گیا ترک کرنا ریا کا اور نفاق کا، دو چیزیں. یعنی اگر اخلاص حاصل کرنا ہے تو ترک کرنا پڑے گا ریا کو بھی اور نفاق کو بھی. اس لیے آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نفاق کیا ہے، کیونکہ پچھلی مجالس میں الحمدللہ ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم سمجھیں کہ اخلاص حاصل کرنے کے لیے ریا کو نکالنا پڑے گا، اور ریا کو نکالنے کے لیے حب جا کا علاج کرنا پڑے گا، اور حب جا کی علامات وغیرہ سب بتا دی گئی. لیکن ریا کو نکال دیا تو بھی نفاق کو بھی نکالنا ہوگا، اخلاص پھر بھی حاصل نہیں ہوگا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فروع ایمان میں ریا کا تو بیان کیا ہی ہے، ساتھ ساتھ نفاق کا بھی بیان کیا ہے. نفاق یعنی منافقت. نفاق کی فرمایا یہاں پہ فروع ایمان میں لکھا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی یعنی اعتقاد میں دنی منافق ہے، جیسے کہ وہ ان منافقین کی کا حال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اب نہیں ہے ایسے منافق، اب ایسا منافق کوئی نہیں ہے. یہ منافقین جو تھے اعتقادی تھے، ان کے اعتقاد ہی منافقت والے تھے کہ وہ حقیقتاً ایمان لائے نہیں تھے، لیکن جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کلام پاک میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی کافر پھر بھی اوپر کے درجے میں ہوگا اور یہ ان سے بھی نیچے ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ایک تو یہ ہے، یہ تو اب اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حقیقت میں کافر ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایسی کوئی مصلحت ہی اب نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ملومت کہ دوسری قسم نفاق عمل ہے، یعنی اعتقاد تو درست ہے، یہ تو کلمہ گو ہے مسلمان، اس کا خاندان کا خاندان مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، مگر بعض افعال ایسے اس سے صادر ہوتے ہیں جیسے منافقین کے ہوتے تھے، جیسے اب حدیث شریف میں ہے، اب ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خصلتیں ہیں، جس شخص میں وہ چاروں ہوں تو وہ پورا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس خصلت کو نہ چھوڑے گا۔ یہ سب اب جو عرض کیا جا رہا ہے یہ نفاق عملی ہے، یعنی وہ ہے تو مسلمان لیکن منافق جیسا ہو گیا۔ اور وہ چار خصلتیں یہ ہیں جو فروع ایمان میں لکھی ہیں اس حدیث شریف میں۔ نمبر ایک، جب اس کے پاس کچھ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ سمجھیں گے آپ کے، اچھا اب آپ کو تو ماشاء اللہ سب تین دار ہیں حضرات، کہ امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کریں گے، آپ سے امید بھی نہیں ہے، پھر وہ چیز کوئی رکھوائے گا تو جتنے پیسے اس نے رکھوایا اتنے ہی واپس لے گا، تو اس میں تو خیانت مشکل ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک بات امانت رکھوائی جاتی ہے، دیکھو یہ بات ہے کسی کو بتانا مت، بس یہ کہنا غضب ہو گیا کسی کو بتانا مت، اب وہ ہر ایک کو یہی کہہ کے بتائے گا کہ دیکھو کسی کو بتانا مت، تو یہ بھی خیانت ہے جب کسی سے وعدہ کر لیا بھائی یہ امانت ہے ایک بات۔ تو یہاں کہاں ہم ہیں، یہاں بھی تو ہمارے پاس وہی منافقین کی خصلت آ گئی۔ اور نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ تو خیر منافق کی اصلی خصلت ہے، کلام پاک میں اس میں صاف بتا دیا، اور جو آیت پڑھی گئی وہ بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے۔ اور نمبر تین، جب معاہدہ کرے، عہد کرے تو بدعہدی کرے، ایک وعدہ کر لیا، ایک عہد کر لیا، ایک کانٹریکٹ کر لیا، اس کے خلاف کرے، بدعہدی کرے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ وعدہ کرے، کسی اور حدیث شریف میں یوں بھی ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دے، وعدہ پورا نہ کرے۔ اور نمبر چار، جب لڑے جھگڑے گالیاں بکنے لگے، اس حدیث کے بارے میں ہے کہ روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے۔ اس حدیث شریف میں نفاق سے مراد یہی نفاق عمل ہے، جیسے کسی شریف زادے کو جو خراب قسم کے یعنی چماروں بھنگیوں والے مثلا افعال اختیار کرے تو اسے کہتے ہیں کہ چمار ہے، یعنی وہ چماروں کا سب کام کرنے والا، چمار تو نہیں ہے وہ۔ اسی طرح سے مسلمان یہ کرے گا تو وہ منافق ان معنوں میں ہے کہ منافقوں جیسا کام کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ختم ہوتا۔ تو ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آج تو ہم عرض کریں گے اس کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، یہ جو ہے جھوٹ ایک ایسی چیز گھس گئی ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان آج کل تو جس کو دیکھو جھوٹ میں مبتلا ہو، جہاں ذرا سا موقع ملا جھوٹ۔ کلام پاک میں جھوٹ کے بارے میں ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ، میں خود اپنا اپنا جائزہ لے کر کہ بھائی یہ جھوٹ کو تو بہت زیادہ جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کو اڑنا بچھانا پتا بنا لیا، ہر وقت ذرا سا فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ، بلکہ کسی پہ الزام لگانا ہو تو اتنی کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کا تو حساب نہیں۔ لیکن حق تعالی دونوں کو ظاہر کریں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورۃ العنکبوت کی آیت۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا پچھلی امتوں کو، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو سچوں اور جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، معلوم کریں گے، ان کو، ان پہ آزمائش آئے گی کہ اس آزمائش سے دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ہمارے اہل اللہ عجیب سچ بولنے والے، عجیب سچ بولنا. دیکھیے مشکل کام ہوتا ہے سچ بولنا بعض موقعوں پہ. میں آپ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس سے ان کا مقام پتہ چلتا ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ گاڑی چلا رہا تھا بیٹا, وہ بیٹے بھی حسن عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کو درجات بلند کریں. اب اس زمانے میں, جس زمانے کا یہ قصہ ہے, گاڑیاں کراچی میں ہوتی کم تھیں, بہت کم گاڑیاں ہوتی تھیں. خیر اس گاڑی سے کسی دوسری گاڑی کو ٹکر ہو گئی, تو پولیس والے آ گئے اور خیر انہوں نے بیان بنانا شروع کیا. اس وقت وہ حالت نہیں تھی کہ بس جہاں ٹکر ہوئی وہاں لڑائی مار پیٹ شروع ہو جائے, ایسا نہیں تھا. مہذب زیادہ تھے لوگ, زمانہ بھی دیکھا ہے. خیر وہ بیان بنائے گئے, جتنے لوگ موجود تھے ان سے سب سے اسٹیٹمنٹ پولیس والے نے دیا, اور پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ڈرائیور کے, بتائیے کیا غلطی ہے, کس کی غلطی ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے کی غلطی ہے, صاف کہہ دیا. حالانکہ اس سے اس کا کتنا نقصان جو ہوا اس گاڑی کا, وہ سب ان کے سر پہ آ گیا. سچ بولنے والے تو صرف ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدق یعنی سچائی ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ چلاتا ہے, اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے. اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق بن جاتا ہے, اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ چلاتا ہے, اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے. اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے. اب جھوٹ بولنے میں شریف آدمی کو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ڈر کے مارے بھی جھوٹ بولتا ہے, اگر سچ بولوں گا تو پٹائی ہو جائے گی, تو ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگتا ہے. تو اب فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے, کسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا بہت بڑا حرام ہے, لیکن اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا اس کی گنجائش ہے. مثلا ڈاکو آ گئے, وہ پوچھ رہے ہیں پیسے کتنے ہیں, کہاں ہیں, آپ تو اس وقت جو ہے جگہ نہیں بتائی صحیح. یہ جائز ہے بالکل, بلکہ اپنے مال کی حفاظت ضروری ہے. گرچہ خاص جن کے اوپر سچ کا غلبہ ہوتا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسے موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا, جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. تو وہ تو چور کو بتا دیتے تھے کہ ہاں یہاں رکھے ہوئے پیسے وہاں سے لے لو, وہ الگ چیز ہے, وہ تو غلبہ حال ہے. لیکن جھوٹ اپنا فائدہ پہنچانا, فائدہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں, مثلا ہمارے پاس 100 روپے نہیں ہے اور ہم نے ایک جھوٹ بول کر 100 روپے حاصل کر دیے, یہ نفع اٹھانا ہے, یہ حرام ہے. اور ایک یہ کہ 100 روپیہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے اور چور آ گیا, یا کوئی اور بات ایسی ہوئی کہ یہ میرا پیسہ لیکن وہ لے جا رہا ہے زبردستی, تو اس کو جھوٹ بول کر بچا لیا, یہ ضرر سے بچنا ہے. کیونکہ یہ ضرر ہے کہ کوئی چیز حاصل شدہ ہے, اس کو کوئی زبردستی لے جائے بغیر کسی وجہ کے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو سچا ہونا چاہیے, ورنہ نفاق کی ایک بڑی صفت رہے گی اور پھر اخلاص حاصل نہیں ہوگا جو ایمان کا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سن کر ہم میں شوق پیدا ہو جائے, اور ماشاء اللہ ہو رہا ہے. جیسے درود شریف کے بارے میں عرض کیا گیا تو بہت لوگ اب خیال رکھتے ہیں کہ درود شریف کے وقت وہ توجہ ہو ادھر اور دعا کا انداز ہو. تو اس طرح سے رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خراب عادتوں کو ٹھیک کر دیں. آمین. اللہم آمین.